ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 298، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 25/10/2002، موضوع اللہ کی راہ پر چلنے والے۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی۔
سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدًا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج اسلام پر عمل کرنا، بعض علاقوں میں اتنا ہی دشوار ہے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دشوار تھا۔ آج اسلام کی وہی حالت ہے جو نبی کے زمانے میں تھی۔ آپ نے اس کی نشاندہی فرما دی تھی، بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام آج بھی اجنبی ہے اور ایک وقت آئے گا یہ پھر اجنبی بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ انسان اپنے دین کو بچا کر دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جائے گا۔ آپ نے اسی زمانے کے بارے میں فرمایا، کہ جس طریقے سے گرد و غبار ہر آدمی کو پہنچتا، چاہے وہ مزدور ہے یا نہیں، مٹی کا کام کر رہا ہے یا نہیں، ایسا ہی ایک زمانے میں ہوگا کہ سود کھانے والے سود کھائیں گے، لیکن جو سود نہ بھی کھائے گا اس کو سود کا گرد و غبار ضرور پہنچے گا۔ آپ اپنے آپ کو بچائیں سود سے، آپ کو چوروں سے اپنی رقم بچانے کے لیے پھر بھی بینک کو چننا پڑتا ہے، اکاؤنٹ دیکھنے پڑتے ہیں کس اکاؤنٹ میں رقم رکھی جائے تاکہ اس پر سود نہ لگے، لیکن ہے ایک سودی ادارہ۔ آپ نہ چاہیں کہ میں گانے سنوں، لیکن آپ کو مجبوراً سنائے جائیں گے، سفر کر کر کسی گاڑی میں دیکھ لیں، آپ ان کو کہہ بھی لیں کہ یہ گانا سننا حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں، آپ اکیلے ہوں گے 10-15 سواریاں آپ کی مخالفت کریں گی، آپ کر لیں عمل۔ آپ چاہتے ہیں میں آنکھوں کے گناہ سے محفوظ رہوں، بازار میں آپ کو نکلنا پڑتا ہے، آپ اپنے آپ کو کہاں تک محفوظ رکھیں گے، دائیں طرف بائیں طرف آگے اور پیچھے عورتوں کا سیلاب ہے، ایک فتنہ ہے جس میں ایک مسلمان بڑی مشکل سے اپنا ایمان بچاتا ہے، اپنا اسلام بچاتا ہے۔ ہم تو اس نعمت میں ہیں کہ ہم توحید و سنت پر عمل کرتے ہیں، ہوتا یہاں بھی ہے کہ ہم پر مقدمے بنتے ہیں، پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم امن اور سکون میں ہیں کہ ہم توحید و سنت پر عمل کرتے ہیں، ہمیں کوئی کچھ کہتا نہیں۔ ہمارے ملک کے بعض ایسے علاقے ہیں، اور ہمیں بھی شرف حاصل ہوا ان نیک ہستیوں کے دیدار کا کہ جن کو ان کے گھروں سے صرف اس لیے نکالا گیا کہ وہ توحید و سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ ان سے کہا گیا دو ہی راہیں ہیں، یا تو تم توحید و سنت کو ترک کر دو یا اپنے گھروں کو چھوڑ دو۔ ان میں سے بہت سے افراد نے اپنے گھروں سے ہجرت کرنا گوارا کی، لیکن توحید و سنت کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ہمارے قبائلی علاقے خاص کر، اور یہ وہی دور ہے جو دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، دین بچانے کے لیے صحابہ کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ ایک صحابی نے سنا، اس کا ایک بہت اچھا مکان مکے میں تھا، اس صحابی نے سنا کہ میرے مکان پر ابو جہل نے قبضہ کر لیا، دل گرفتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میرے مکان پر ابو جہل نے قبضہ کر لیا۔ اللہ کے نبی اس کو ڈھارس دیتے ہوئے فرمانے لگے اے صاحب، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ ابو جہل نے دنیا میں تیرے اس مکان پر قبضہ کیا، رب اس سے بہتر تجھ کو جنت میں عطا فرما دے۔ کہا اللہ کے نبی میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ اس مکان کے بدلے اس سے بہتر تجھ کو جنت میں عطا فرما دے۔ ان لوگوں کو بھی وطن سے ایسے ہی ہجرت کرنی پڑی جیسے آج ہمارے اس دور میں بعض لوگوں کو ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ اور اللہ کے نبی تو اپنے صحابہ اور صحابیات کے دل کی ڈھارس بندھانے کے لیے اس قسم کی باتیں اور ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہی رہتے تھے۔ ایک عورت آئی اور آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، اور جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے میرا سطر عیاں ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں رب سے دعا کروں اللہ تجھے اس بیماری سے نجات دے دے تو تیرا اختیار ہے، اور اگر تو چاہتی ہے کہ اس پر صبر کرے اللہ اس صبر کے بدلے تجھ کو جنت عطا فرما دے۔ کہا اللہ کے نبی میں صبر کرتی ہوں، میں اس بیماری کے بدلے اپنے رب سے جنت کی طلبگار ہوں، لیکن میں ایک گزارش ضرور کرتی ہوں کہ اللہ سے یہ دعا ضرور کیجئے کہ جب مجھ کو دورہ پڑے میرا سطر عیاں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ یہ اکثر ہوتا رہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے سختیاں، تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے۔ اور یہی نہیں، اس سے پہلے بھی، نبی کے زمانے سے پہلے بھی اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے مشکلات آتی ہی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے تلے آرام فرما رہے تھے، مکے کے ستائے ہوئے 3-4 صحابہ جن میں عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی متى نصر اللہ، ہمیں تپتے ہوئے ریگستانوں پر گھسیٹا جاتا ہے، اللہ کے نبی ہمارے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کبھی دھوپ میں اور کبھی چھاؤں میں، کبھی گرم پانی کا عذاب اور کبھی ٹھنڈے پانی کا عذاب، متى نصر اللہ، اللہ کے نبی بتلائیے اللہ کی مدد پھر کب آئے گی؟ ہم اسلام پر عمل کرنے سے پہلے عزت والے تھے، ہم اپنی قوم کے چہیتے تھے، لیکن اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ اللہ کے نبی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اپنے صحابہ کی بات سنی اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے ابھی سے گھبرا گئے ہو، ابھی تو تم پر وہ مشکل وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا۔ کہا اللہ کے نبی وہ وقت کیا تھا؟ کہا ایک شخص کو پکڑ کر مٹی کے گڑھے میں دبا دیا جاتا تھا کہ وہ ہل جل نہ سکے، اس کے سر کے عین درمیان میں آرا رکھ کر اس کے سر کو اور اس کے بدن کو درمیان میں سے چیر دیا جاتا تھا۔ کہا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایک شخص کو لوہے کی کنگھیوں سے اس کے بدن کے گوشت کو اس کی ہڈیوں سے علیحدہ کیا جاتا تھا۔ کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی سے گھبرا گئے ہو، اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے اب بھی، نبی کے زمانے میں بھی اور نبی کے زمانے سے پہلے بھی مشکلات کا دور آتا ہی رہتا تھا، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان ایذاؤں کو برداشت کرتے ہیں اور ان کے بدلے رب سے جنت کے طلبگار ہیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ نے یہی بات کہی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پہلے حق کی نصیحت کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں حق کا، اور جب حق بیان کرنے کے بدلے ان پر تکالیف آتی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، آہو پگا نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے زمانے میں گزرے ہوئے ایک واقعے کے بارے میں اپنے صحابہ سے بیان کرتے ہیں، کہا ایک بادشاہ کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا اس نے بادشاہ سے کہا کوئی نوجوان مجھ کو دے دو تاکہ میں اس کو جادو پڑھا دوں، تم کو بعد میں ضرورت پڑے گی وہ نوجوان تمہارے کام آئے گا۔ بادشاہ نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا اور جادوگر کے حوالے کر دیا۔ وہ نوجوان جادوگر کے گھر جاتا، راستے میں ایک راہب تھا، پادری راہب گزرتے ہوئے اس کے پاس بھی بیٹھتا، اس کی باتیں بھی سنتا اور اس کی باتیں اس کے دل کو اچھی لگتی، اللہ کا کلام تھا، نبی کا فرمان تھا، وہ جادوگر کے پاس بھی جاتا اور راہب کے پاس بھی جاتا، جادوگر اس کو پیٹتا کہ تو لیٹ کیوں آیا ہے، وہ بہانہ بناتا، راہب نے اس کو طریقہ سمجھایا کہ تو کہہ دیا کر میرے گھر والوں نے مجھ کو روک لیا تھا، اور اگر گھر والے پوچھے تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا تاکہ اس مار پیٹ سے تیری جان بچ جائے اور تو دین کا علم حاصل کر سکے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ نوجوان اس راستے سے جو راستہ اس کا تھا گزر رہا تھا، دیکھا ایک جانور ہے بہت بڑا جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے، لوگوں کو آنے جانے سے منع کر رہا، رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا، اللہ کا نام لیا اور کہا، اللہ اگر تیرے نزدیک وہ عالم جو انجیل کا عالم ہے وہ تیرے نزدیک بہتر ہے اس جادوگر سے، اللہ اس جانور کو اس پتھر سے جو تیرے نام لینے کے بعد میں اس جانور کو مار رہا ہوں ہلاک کر دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پتھر لگتے ہی جانور ہلاک ہو گیا اور لوگ آنا جانا شروع ہو گئے۔ اگلے دن اپنے استاد کو جا کر واقعہ بیان کرنے لگا، کہا میں نے اللہ کا نام لیا، اس جانور کو مارا اور کہا اللہ اگر وہ راہب بہتر ہے، اس کی تعلیم بہتر ہے اس جادوگر کی تعلیم سے، تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو ہلاک کر دیا۔ وہ راہب اس کا استاد کہنے لگا، تو اس مقام کو پہنچ چکا ہے جس مقام کو میں نہیں پہنچ سکا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی، اللہ کے حکم سے وہ مادرزاد اندھوں کو روشنی عطا کرنے لگا، اللہ کے حکم سے، اپنی اس کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا حکم ہوتا ہے، میں زندوں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، نابینوں کو بینا کرتا ہوں، کوڑی کے مریض کو شفا یاب کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے، میری کوئی طاقت نہیں۔ اس کی اس بات کا عام چرچا ہوا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا جو نابینا ہو چکا تھا، وہ اس کی شہرت سن کر اس کے پاس ہدیے لے کر آیا اور کہنے لگا، اے نوجوان اگر تو مجھ کو شفا یاب کر دے میں تجھ کو یہ سارے ہدیے دے جاؤں گا۔ نوجوان کہنے لگا، میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا رب کے ہاتھ میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں میں اپنے رب سے تیرے لیے دعا مانگتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، مجھ کو تیرے یہ ہدیے نہیں چاہیے، میری ایک شرط ہے۔ کہا تیری شرط کیا ہے؟ کہنے لگا، تو کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ ایک شخص کسی عورت سے محبت کرتا تھا، وہ عورت مسلمان ہو گئی، اس شخص نے اس کو پیغام بھیجا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میری نکاح کی ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ مال چاہیے، زمین چاہیے، مکان چاہیے، کیا شرط ہے؟ کہنے لگی، میری شرط یہ ہے کہ جس کی غلامی کا میں دم بھرتی ہوں تو بھی اس کی غلامی کا دم بھر، اور میرے اور تیرے درمیان مہر کے لیے نہ سونا ہے، نہ زمین ہے، نہ رقم ہے، میرے اور تیرے درمیان مہر کی رقم اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ کہنے لگا، یہ معمولی سی بات ہے، آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا آج تک کسی جوڑے نے اس سے بہتر مہر نہیں رکھا جو اس عورت نے اپنے نکاح کے بدلے میں طلب کیا۔ کہنے لگا، میری کوئی شرط نہیں، یہی شرط ہے کہ تو بھی زبان سے اس اللہ کا اقرار کر جس اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اللہ نے اس کو بھی بینائی دے دی، بادشاہ کے دربار میں جا کر بیٹھنے لگا جیسے پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہاں سے بینائی ملی؟ کہا میرے رب نے دی۔ کہا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تو رب نہیں ہے۔ کہا اس کو اٹھا اور جیل میں ڈالو۔ اس پر تشدد شروع ہوا۔ کہا تجھے رب کا تعارف کہاں سے حاصل ہوا؟ تجھے توحید کا علم کہاں سے پتا لگا؟ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، آپ بھی ویسے ہی گواہی دیں گے جیسے وہ درباری گواہی دیتا تھا۔ فرشتے پوچھیں گے تو نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو جواب دیں گے تلئی تو کتاب اللہ۔ فرشتوں میں نے رب کی کتاب کو سنا، میں نے رب کی کتاب کو پڑھا، میں نے اس کی تلاوت کی، مجھ کو پتا لگ گیا ربی اللہ، میرا رب وہ اللہ ہے۔ اس پر تشدد ہوا، کہا تجھے یہ رب کا تعارف کہاں سے حاصل ہوا؟ مجبور ہو کر بتانے لگا کہ ایک نوجوان ہے، اس نے مجھے بتلایا کہ رب وہ نہیں جو مر جائے، داتا وہ نہیں جو مٹی میں دفن ہو، اولاد دینے والا وہ نہیں جس کو لوگ غسل دیں، بگڑی بنانے والا، ساری طاقتوں کا مالک مخلوق میں سے کوئی نہیں، وہ خالق ہی۔ اس نوجوان کو بلایا گیا، راہب نے اس نوجوان سے یہ عہد لیا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو اطلاع نہ دینا۔ نوجوان پر جب تشدد ہوا اس نے بھی بتلا دیا، اور یہ تشدد بہت عجیب چیز ہے۔ عمار بن یاسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی میں نے آپ کو گالیاں بھی دی ہیں اور لات و منات کو اس کی فضیلت کے گل بھی گائے ہیں، وہ لات و منات جو کچھ بھی نہ کرتے تھے، اللہ کے نبی میں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، ایمان کو اپنے دل میں جگہ دینے کے بعد، لات و منات جس کی حقیقت کا مجھے علم تھا کہ یہ پتھر کے بت ہیں، نہ ہاتھ ہلانے کے قابل، نہ چلنے کے قابل، نہ سننے کے قابل، نہ دیکھنے کے قابل، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے کہنے لگے، بابا ان کی عبادت کرتا ہے جو سننے کے قابل نہیں، جو دیکھنے کے قابل نہیں، ولا اغنی عنک شیئا جو تیرے نفع نقصان کے قابل نہیں، تو ان کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی مجھ کو ان کی حقیقت کا علم ہے کہ یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، لیکن اللہ کے نبی مجھے اتنا پیٹا گیا، مجھے اتنا مارا گیا، میں مجبور ہو کر لات و منات کی فضیلت کا گل بھی گاتا رہا اور اللہ کے نبی آپ کو گالیاں بھی دیتا رہا، اور اب شرمندہ ہو کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں کہ کہیں میں دارا اسلام سے خارج تو نہیں ہو گیا۔ رب نے عمار بن یاسر کا ایمانی ولولہ بھی دیکھا، دل میں جگہ بھی دیکھی کہ ایمان اس کے دل میں جگہ کر چکا، اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی کفر کی بات بھی سنی۔ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، جس صحابی کے دل میں ایمان ہے، اگر زبان سے وہ کلمہ کفر بھی ادا کرتا ہے، میں اس کو اس کے گناہ کے بدلے میں پکڑوں گا نہیں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس نوجوان پر تشدد ہوا، اس نے بھی اس راہب کا پتہ دے دیا کہ یہ رب کی توحید مجھ کو اس راہب سے دی۔ راہب کو بلایا گیا، اس درباری کو جس کو بینائی ملی تھی
کلمہ توحید پڑھا تھا اس کو بلایا گیا. جہاں درمیان سے ہم مانگ نکالتے ہیں, ہمارے نوجوان سائڈ سے نکالتے ہیں ٹیڑھی مانگ, اور بعض عورتیں بھی, کیوں؟ ہمارے آقا انگریز کی سنت ہے, دائیں ہاتھ سے نہیں کھائیں گے بائیں سے کھائیں گے. کیوں؟ ہمارے آقا انگریز کی سنت ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے مسلمان کھاتا ہے بائیں سے شیطان کھاتا. اللہ نے بایاں ہاتھ ناک صاف کرنے کے لیے, گندگی دھونے کے لیے, گندے کام کرنے کے لیے رکھا, دایاں ہاتھ اچھے کام کرنے کے لیے. ہم نے دائیں سے کھانا ترک کر کے بائیں سے کھانا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا تو دائیں سے کیوں نہیں کھاتا؟ کہا میرا دایاں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے. جھوٹ بولا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا کہ میرا دایاں ہاتھ میرے منہ تک جاتا ہی نہیں, غرور اور تکبر کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھاتا تھا. اللہ کے نبی نے بدعا دی کہ اللہ کرے تیرا دایاں ہاتھ اٹھے ہی نہ, مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا. اللہ تعالی نے اپنے نبی کی بدعا کو قبول کر لیا. درمیان سے جہاں سے مانگ نکالی جاتی ہے, اس پادری کو اور اس راہب کو بلایا گیا, درمیان سے ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے سر کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. کس چیز کے بدلے میں؟ جرم کیا تھا؟ جرم اشہد ان لا الہ الا اللہ, گناہ یہی تھا. اس نوجوان کو جس نے اپنے استاد کے سر کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے, اور اس درباری کے سر کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے, موت سے پھر بھی نہ گھبرایا. بادشاہ نے پہلے پادری سے بھی کہا اس دین کو چھوڑ دے جس دین کو تو نے قبول کیا. کہا اس دین کو چھوڑ دوں جو دل میں جگہ پکڑ چکا ہے, اس دین کو چھوڑ دوں دنیا کی زندگی کے لیے, اس دین کو چھوڑ دوں آخرت برباد کر لوں؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. پادری نے بھی یہی جواب دیا, راہب نے بھی یہی جواب دیا, جب ایمان دل میں آ جاتا ہے پھر دین کو چھوڑنا ناممکن ہو جاتا. نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. ابو جہل نے ایک مرد نہیں ایک عورت کا انتخاب کیا. وہ عورت جس نے کلمہ پڑھ کے اپنے رب کو راضی کیا, وہ جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے, جس کی کمزوری آیا ہے, جس کی بزدلی آیا ہے, اس کا انتخاب کیا, جس کی عقل بھی ناقص جس کا دین بھی ناقص. کہنے لگا اس ایمان کو اس دین کو جو قبول کر چکی ہے ترک کر دے, اور اگر تو ترک نہ کرے گی تجھے نشان عبرت بنا دوں گا. کہا جو تیرا دل میں آتا ہے کر لے, میں اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تاریخ کے اوراق میں یہ بات موجود ہے, ابو جہل نے دو اونٹ منگوائے, دو رسے منگوائے, اس عورت کو زمین پر لٹایا گیا, ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا کر اس کو درمیان میں سے دو ٹکڑے کر دیا. وہ شہید ہو گئی, لیکن جس دین کو قبول کیا تھا اس کو ترک کرنا گوارا نہ کیا. اس پادری نے بھی موت کو قبول کیا اور اس درباری نے بھی موت کو قبول کیا. اس بادشاہ نے اس نوجوان کے بارے میں حکم دیا کہ جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے گرا دو, بلندی سے گراؤ تاکہ اس کے جسم کا ایک 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 عضو ٹوٹے, ایک ایک ہڈی ٹوٹے, اس کو پتا لگے میں رب ہوں, میرے علاوہ بھی رب جانتا ہے. لے جایا گیا. پہاڑ کی چوٹی پر جب لوگ پہنچے, بادشاہ کے حکم کے مطابق نوجوان سے پوچھنے لگے نوجوان اس دین کو چھوڑتا ہے جس کو تو نے قبول کیا بادشاہ کے دین پر آتا ہے کہ نہیں؟ اس رب کو جس کے بارے میں تو کہتا ہے یہ زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے اس کی توحید کو چھوڑ کر بادشاہ پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں؟ کہا میں تمہارے بادشاہ کو نہیں جانتا، میں تمہارے بادشاہ کے بادشاہ کو جانتا ہوں۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، میں تمہارے بادشاہ کو نہیں جانتا، میں تمہارے بادشاہ کے بادشاہ کو جانتا ہوں جس کا تعارف یہ ہے جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے، جس سے چاہے بادشاہت۔ تو میرے لیے کافی ہو جا ان کے خلاف۔ پہاڑ، اس پر زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگا، بادشاہ کی فوج کا ہر سپاہی جو اس کو گرانے آیا تھا خود گرتا ہوا لڑکتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا اور مر گیا۔ اور یہ نوجوان اپنی توحید کو لے کر پھر بادشاہ کے محل میں جا پہنچا، کہا کیا ہوا؟ تجھ کو تو ہلاک کرنے کے لیے میں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے رب نے تیرے سارے سپاہیوں کو ہلاک کر دیا اور مجھ کو پھر زندہ رکھ لیا۔ بڑا حیران ہوا، فوج کے دوسرے دستے کو بھیجا ایک کشتی میں، کہا سمندر کے وسط میں جا کر اس کو ڈبو دو۔ پہنچے، پوچھنے لگے کس کو مانتا ہے؟ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کو مانتا ہوں کہ جو مجھ کو وہاں غذا دیتا رہا جہاں دنیا کی کوئی طاقت مجھ کو غذا نہ دے سکتی تھی۔ بتاؤ آج تو تم قبروں کا طواف کر کے سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے کاروبار کے مالک ہیں، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کے بطن میں اس کو غذا کون پہنچاتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی طب کا ماہر؟ اللہ کے فضل سے یہ کام اللہ ہی کرتا ہے، اور اس زہر سے کرتا ہے کہ جس خون کو جانور کو کھلا دو وہ بھی پاگل ہو جائے، وہ بھی زہر سے مر جائے، اللہ اس سے بچے کی غذا بناتا۔ کہا اس اللہ کو مانتا ہوں۔ دبونے لگے، دعا کرنے لگا نوجوان، اللہ مجھے تو کافی ہو جا۔ ان کے مقابلے میں وہ کشتی دریا میں ڈوب گئی اور نوجوان پھر صحیح اور سالم بادشاہ کے دربار۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جس کو ڈبونے کے لیے تو نے مقرر کیا تھا میرے رب نے ان سب کو ڈبو دیا، اور مجھ کو ڈبونا چاہتے تھے، میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں۔ نوجوان بادشاہ کی بے بسی، اور بادشاہ بھی وہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلا، جیسے فرعون کہتا تھا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے۔ اللہ نے فرعون کے گھر میں اس کی بیوی کی زبان سے یہ نکلوایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فرعون رب نہیں، یہ تو بے دین کافر۔ اس کی بے بسی، بنائے ہوئے جھوٹے ربوں کی بے بسی عیاں ہوتی، لوگوں کو بیٹے دیتا ہے اور اپنی حالت یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹا نہیں، لوگوں کو بیٹے دیتا ہے اپنے گھر میں بیٹا نہیں، خود اپنا علاج ڈاکٹروں سے کرواتا ہے، پیر۔ جھوٹے رب کی بے بسی دیکھی، نوجوان کہنے لگا مجھے مارنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں، میں نہیں چاہتا کہ میری خدائی میں، میری سلطنت میں کوئی ایسا مواحد بھی ہو جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کی بات کرے، میں اپنے علاوہ کسی کو رب نہیں جانتا، اس لیے میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، طریقہ تو بتلا، تیرا رب تجھے ہر وقت بچا لیتا، میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، مجھ کو طریقہ بتلا۔ بے بسی دیکھو، رب کی بے بسی دیکھو، خود کو رب مانتا ہے اور مخلوق سے پوچھتا ہے مجھے بتلا میں تجھے کیسے ماروں۔ کہا مجھے مارنا چاہتا ہے تو لوگوں کو اکٹھا کر۔ لوگوں کو اکٹھا کیا، میدان میں اکٹھے ہوئے، کہا مجھے سولی پر چڑھا اونچی جگہ پر تاکہ سب لوگ میری موت کا نظارہ دیکھیں۔ اونچی جگہ پر اسے سولی پر لٹکایا گیا، کہا یہ تیر لے، اسے کمان میں چڑھا اور کیا کہ بسم اللہ رب الغلام، میں اللہ کے نام لے کر جو اس غلام کا نوجوان کا رب ہے اس رب کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں. تیر چلایا, گردن میں لگا, اس کی روح پرواز کر گئی اور اس نوجوان کی ترکیب کعبہ گئی. لوگوں کے مجمعے نے دیکھا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام لوگ ہماری بھیڑے ہیں, ان کو بچا کر رکھو, کہیں اور نہ چلی جائے. جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے, لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو نہ سنو, جو اس قرآن کو سنے گا آبا اجداد کے دین کو ترک کر دے گا. اپنی بھیڑوں کو بچا کر رکھتے ہیں, کہتے ہیں ان کی مسجدوں میں نہ جاؤ, ان کی بات نہ سنو, یہ بڑے گستاخ ہے, جو ان کی بات سنتا ہے بس پر وہ اسی کا ہو جاتا ہے, واپس اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ دے. اس نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا, لوگوں کو جمع کر لیا اور وہ جو رب جھوٹا رب تھا اس کی زبان سے نکلوایا, بسم اللہ رب الغلام, میں اس اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے اس کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں. لوگوں نے کہا, تیرے علاوہ بھی یعنی کوئی رب ہے؟ تو تو اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, اب تو اتنا بے بس ہوا کہ تو اس رب کا نام لیتا ہے جس کا یہ نوجوان نام لیتا ہے. لوگوں کو حقیقت حال کا پتہ لگ گیا, سب زبان سے کہنے لگے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم بھی ایمان لائے اس پر کہ جس پر یہ نوجوان ایمان لے کر آیا. بادشاہ نے, رب نے اپنی خدائی گرتی ہوئی محسوس کی, کہا راستے میں خندق کھودو, اس خندق میں آگ جلاؤ. یہ ہم کو کہتا ہے تمہیں جنت ملے گی یا جہنم ملے گی, ہم یہاں دنیا میں ہی ان کو جہنم دیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, کانا دجال قیامت کے آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ماہ الجنہ والنار, اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی جہنم کو دیکھ کر مسلمانوں ڈرنا نہیں, اس کی جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جانا. جب اس کی جہنم میں تم داخل ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کی جہنم کو تمہارے لیے جنت کا باغ بنا دے گا. اور اس کے پاس جنت بھی ہوگی, جو لالچ کرتا ہوا اس پر ایمان لائے گا اس کی جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ اس کی جنت کو جہنم کا ایک گڑھا بنا دے گا. کہا اس نے جنت ہمیں بعد میں دکھانی ہے, جہنم بعد میں بتلانی ہے, یہی اس کو آگ میں جلاؤ. درمیان میں راستے میں خندق کھودی گئی, آگ جلائی گئی, اور کہا گیا سپاہیوں سے, ہر وہ آدمی اور مرد جو میری ربوبیت کا اقرار کرے اس کو بچا لو, اور جو میری ربوبیت کا انکار کرے اس کو مان کر توحید کا اعلان کرے اسے جہنم میں آگ میں پھینک. لوگ گرنے لگے, توحید کو بچانے کے لیے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دی, آخرت کے گھر کو ترجیح دی, اس آگ میں گرنے لگے. ایک اور اس کی گود میں ایک معصوم سا بچہ, ماں گرنے کے لیے تیار, لیکن جب اس نے معصوم سے بچے کو اپنے ساتھ دیکھا رک گئی, جھجک گئی ایک لمحے کے لیے. بیٹا بول کر کہنے لگا, ماں کیوں ڈرتی ہے؟ یہ جہنم نہیں, یہ آگ نہیں, یہ رب کی جنت ہے, اس میں داخل ہو جاؤ, رب اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت بنائے گا, جنت میں ایک گھر بنا دے گا. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے سب کے سب لوگوں کو اس آگ میں گرا کر جلا دیا, اللہ نے اس جلنے کے بدلے میں اس کے لیے جنت بنا دی. یہی جنت جس کا ہم حصول چاہتے ہیں. وہ حدیث جو میں نے اس سے پہلے بھی پچھلے جمعے میں بھی آپ کے سامنے پڑھی, یہی جنت جو نبی الرحمہ لوگوں کو بانٹتے ہیں اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جس جنت کے ہم طلبگار ہیں اس شخص کو جو جنت کا طلبگار ہے اس کو بھی جنت ملے گی. کس طریقے سے؟ جو اللہ کا گھر بنائے اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک تو انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جیسے پچھلے جمعے ہم نے اعلان کیا تھا بعض لوگ نئے آئے ہیں ان کو بتلانے کے لیے کہ یہ جگہ 36 مرلے ہم نے مسجد کے لیے خرید لی. 60 لاکھ روپے ہم نے اس کے ادا کرنے ہیں. 30 لاکھ اگلے رمضان میں اور 30 لاکھ اس رمضان میں. 30 لاکھ میں سے 9 لاکھ ہم نے 30 تاریخ تک ادا کرنے ہیں. 4 لاکھ ادا کر دیے. 5 لاکھ 30 تاریخ کو ادا کرنے ہیں. پچھلے جمعے بھی آپ لوگوں نے تعاون کیا تقریباً 27,000 روپے جمع ہوئے. اسی طریقے سے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. انشاءاللہ اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے ہر مہینہ تقریباً 1 لاکھ روپے سے زائد رقم انشاءاللہ جمع ہو جائے گی جو ایک سال کے بعد 12 لاکھ بن جائے گی. جو 30 لاکھ ہم نے اگلے سال ادا کرنے ہیں 12 لاکھ ان جمعوں کے اجتماع میں ہم انشاءاللہ جمع کر لیں. اس لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نقص مال من صدقہ. صدقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپ کو اللہ کے نبی کی بات کا یقین ہے ایک فرشتہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اور عطا فرما اور اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے برباد کر دے. اگر آپ کو نبی کی بات پر یقین ہے اس مسجد کی تعمیر میں اور اس کے پلاٹ کی خرید میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. آج مغرب کا درس قاری عبدالرحمٰن عتیق صاحب ارشاد فرمائیں گے. آپ سے شرکت کی اپیل ہے. 27 اکتوبر بعد نماز مغرب درس قرآن توصیف الرحمان صاحب ارشاد فرمائیں گے اس میں بھی آپ شرکت کیجیے. 27 اکتوبر کو علی مسجد میں بھی ایک پروگرام ہو رہا ہے تقسیم اسناد کا اس میں بھی آپ شرکت کیجیے. الفلاح یونیورسٹی کی طرف سے رمضان کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے اور غالباً بخاری کی حدیث ہے. آدم علیہ السلام سے جب کہا جائے گا جنت کا حصہ علیحدہ کر دے اور جہنم کا علیحدہ, آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اللہ کس نسبت سے علیحدہ کروں؟ فرمایا ایک جنت میں اور 999 جہنم میں. اس حدیث کو سن کر صحابہ بڑے پریشان ہوئے. اللہ کے نبی ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگے اے میرے صحابہ یہ جو 999 ہیں ان میں سے اللہ جو تعداد کو پورا کرے گا وہ یاجوج ماجوج کو لے کر اس میں داخل جہنم میں کر لے گا. اس لیے وہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے. دوسرا سوال ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی باقی دوزخ میں جائیں گے, اللہ کے نبی نے جنتی گروہ کی نشانی کیا بتلائی؟ جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بتلائی کہ 73 میں سے 72 جہنم میں ایک جنت میں, صحابہ گھبرا کر کہنے لگے من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی جو جنت میں جائیں گے وہ لوگ کون ہوں گے, اس کی نشانی کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت جنت میں جائے گی اور جو بعد میں بنے گی وہ سب جہنم میں جائیں گے. کیا قوالی سننا ثواب کا کام ہے؟ قوالی جس میں شرک پایا جاتا ہے, غلب ہوتا ہے, اللہ تعالی اور انسان اور مخلوق کو برابر کر کے وحدت الوجود کا نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ میں بھی تو ہے, میں خدا بھی تو ہے, ساقی بھی تو ہے, جام بھی تو ہے, سب کچھ تو ہے. یعنی شراب بھی اللہ ہے, پینے والا بھی اللہ ہے, پلانے والا بھی اللہ ہے, وہ صراحی وہ جام جس میں شراب ڈالی جا رہی ہے وہ بھی اللہ ہے. یہ سب قوالیوں میں بکواس ہوتی ہے, اللہ کی توہین ہوتی ہے. یہ قوالی سننا بہت بڑا گناہ.
کیا میوزک حرام ہے یا سیسہ پگھلا کر کانوں میں ڈالنے والی حدیث سے کیا مراد ہے؟ ہاں جو جان بوجھ کر میوزک سنے، مجبور نہیں کہ سڑک راستے پر جا رہا ہے اور ایک نوجوان نے کار میں میوزک لگایا ہوا ہے اس کے کار میں آواز پڑ گئی، وہ نہیں، جو خود جان بوجھ کر میوزک سنتا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ مرد کی نماز تو ہو جاتی ہے، عورت کی نماز ننگے سر نہیں ہوتی۔ نماز کی نیت زبان سے کرنا درست ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی سے زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں۔ نماز اللہ اکبر سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، یہ ساری عربی میں ہے۔ اگر نیت بھی نبی سے ثابت ہوتی تو یہ بھی عربی میں ہوتی، لیکن یہ عربی میں نہیں، کوئی پنجابی میں کرتا ہے، کوئی اردو میں، کوئی سندھی میں، کوئی پشتو میں، ہر آدمی نے اپنی زبان میں نیت بنائی ہوئی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز بعد میں ملائی گئی ہے، نبی سے ثابت ہوتی تو عربی میں ہوتی۔ اس لیے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے قول اقرار یہ صحیح نہیں ہے، قرآن و سنت سے بھی ثابت نہیں، اور فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بدعت ہے، سنت نہیں۔ کیا امام کے پیچھے الحمد پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ پڑھنے والا چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے اس کی مغرب اور عشاء کی جہری نمازیں ہوں یا عصر اور ظہر کی سری نمازیں ہوں، اگر وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیا عورت اور مرد کی طریقہ نماز مختلف ہے؟ عورت اور مرد کا نبی ایک ہے، اس لیے طریقہ نماز بھی ایک ہے، مختلف نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ شب برات کیا چیز ہے اور اس رات کو مسنون عبادت کا کوئی طریقہ بتلائیے؟ شب برات لوگوں نے حلوہ پکانے کی ایک رسم ایجاد کی ہوئی ہے کہ دن میں حلوے پکاؤ اور رات کو سو جاؤ، پٹاخے چلاؤ، مجوسیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھاؤ پیو اور بارود پھونکو اور لوگوں کی جانوں سے کھیلو۔ کتنے لوگ ان پٹاخوں میں شب برات میں مرتے ہیں، ہسپتالوں میں جاتے ہیں، یہ رسم ہے، نبی سے ثابت نہیں۔ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، جتنی بھی احادیث اس کے بارے میں لوگوں نے بیان کی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے خیر من الف شهر، جس کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس کی فضیلت ہے کہ نامہ اس میں تقدیر جو اس کا رزق ہے وہ لکھا جاتا ہے، ہر سال کی جو تمام چیزیں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں صحیح احادیث بخاری اور مسلم کی موجود ہیں، اس رات کے بارے میں نہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔